أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبیب الہی العالمین ابی القاسم محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. سلام دعا ہو کہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کی اس عبادت عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جتنے مومنین بیمار ہیں اللہ تعالی انہیں صحت کامل اور اجل عطا فرمائے، اور خدا توفیق دے کہ نسل در نسل غم حسین اسی طرح سے مناتے رہیں، اور اللہ ہمیں حقیقی عزاداروں میں شمار کرے. ایک دفعہ اس دعا کی قبولیت کے لیے سلوات پڑھے محمد اللہ زانی گرامی. ہمارے جو یہ چار مجالس ہیں، ان چار مجالس میں کوشش کریں گے کہ شیعہ کون ہیں، تاریخ میں شیعوں کا کردار کیا رہا، ہمارے ائمہ نے کس طرح سے شیعیت کو آگے بڑھایا، اور شیعہ کون ہوتا ہے. انشاءاللہ ان چند نکات کے اوپر ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سامنے کچھ آرائز پیش کریں. خدا کی توفیق سے ایک دفعہ درود بھیجیں محمد والے محمد. زین محترم، شیعہ لفظ ایک ایسا کلمہ ہے، ایک ایسی اصطلاح ہے کہ جسے قرآن نے انتہائی مقدس نام سے تحریر کیا ہے. لفظ شیعہ انبیاء نے استعمال کیا ہے. شیعیت کی تاریخ ایک درخشاں تاریخ ہے. شیعیت کی تاریخ وفات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد شروع نہیں ہوئی، بلکہ شیعیت کی تاریخ اسلام کی تاریخ ہے. جب سے اسلام کی پیدائش ہوئی ہے، جب سے اسلام کی بنیادیں رکھی گئی ہیں، تب سے شیعیت کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ لہذا لفظ شیعہ زائر محترم اور یہ آئیڈیالوجی، شیعی آئیڈیالوجی، شیعیت کی آئیڈیالوجی، مذہب تشیع، یہ وفات رسول کے بعد وجود میں نہیں آیا، بلکہ اسلام کے آغاز سے ہی تشیع کا آغاز ہے۔ اور میں جرات کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں زائر محترم کہ نہ صرف اسلام کی آغاز سے تشیع کا آغاز ہوا، بلکہ اسلام سے بہت پہلے حضرت موسیٰ کے زمانے میں، حضرت ابراہیم کے زمانے میں اللہ نے اس شیعیت کی بنیاد رکھی تھی۔ اس شیعیت کی بنیاد اس وقت سے رکھی ہوئی ہے زائر محترم۔ اللہ نے حضرت نوح کے پیروکاروں کو شیعہ کہا، اللہ نے حضرت موسیٰ کے پیروکاروں کو شیعہ کہا۔ شیعہ وہ ہے کہ جو انبیاء کا سچا پیروکار ہو، شیعہ وہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام فرامین پر عمل کرنے والا ہو، سچا پیروکار ہو، خالص پیروکار ہو، حقیقی پیروکار ہو۔ جو محمد رسول اللہ کا حقیقی پیروکار ہے وہی حقیقی معنوں میں شیعہ نے حیدر کر رہا ہے۔ ایک دفعہ درود بھیجے محمد والے محمد پر۔ لہذا تشیع کی تاریخ اتنی پرانی ہے، سورہ صافات آیت نمبر 83 اور 84 میں، آیت نمبر 83-84 میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ وَإِنَّ مِن شِيَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، کہ بے شک ابراہیم حضرت نوح کے شیعوں میں سے تھے۔ ابراہیم نوح کے شیعوں میں سے تھے۔ اب آپ سوچ لیں کہ اللہ نے کسی عام انسان کو شیعہ نہیں کہا، بلکہ نبی اللہ کو شیعہ کہا۔ اب یہ کوئی روایت تو نہیں ہے کہ آپ کہو جی اس کی سند جعلی ہے، اس کی سند کمزور ہے، راوی گڑبڑ کر رہا ہے۔ تو آپ قرآن کی آیت کو ٹھکرا نہیں سکتے، قرآن کو ٹھکراؤ گے تو کافر ہو جاؤ گے۔ قرآن کو جو ٹھکرائے گا، ایک آیت کو بھی ٹھکراؤ گے، ایک آیت تو چھوڑو، ایک حرف کو بھی ٹھکراؤ گے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤ گے۔ تو ماننا پڑے گا کہ لفظ شیعہ اللہ سبحانہ وتعالی نے عام لوگوں کے لیے نہیں رکھا ہے بس، بلکہ اس لفظ کو اللہ نے خاص افراد کے لیے معین فرمایا۔ تو یا وہ نبی ہوگا، یا نبی کا سچا پیروکار ہوگا، اسے شیعہ کہا گیا۔ وہ نبی، وہ شیعہ ہے زائر محترم۔ لہذا قرآن کہہ رہا ہے سورہ صافات میں وَإِنَّ مِن شِيَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، تاکید کے ساتھ، اِنَّ تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے، بے شک، بے شک، لا ریب، کوئی شک نہیں ہے اس کے اندر، کوئی شک نہ کرے، شیعیت ابراہیم پر کوئی شک نہ کرے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ شیعیت کا آغاز وفات رسول کے بعد ہوا، شیعیت کا آغاز انبیاء کے زمانے سے ہوا ہے زائر محترم۔ لہذا اِنَّ مِن شِيَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، اور ابراہیم کے شیعہ ہونے کی علامت کیا ہے؟ ابراہیم کے شیعہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ اللہ نے ابراہیم کو صاحب قلب سلیم قرار دیا۔ ابراہیم صاحب قلب سلیم ہے، لہذا وہ شیعہ ہیں حضرت نوح کے۔ اور قرآن مجید میں حضرت موسیٰ کے پیروکاروں کو بھی شیعہ کہا گیا. قرآن میں خود ذکر ہے کہ جب موسیٰ کا ایک پیروکار کسی دشمن خدا سے دشمن موسیٰ سے جب اس کی لڑائی ہوتی ہے اور وہ اس پر حملہ کرتا ہے تو حضرت موسیٰ وہاں سے پاس سے گزرتے ہیں تو فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ. قرآن کہہ رہا ہے پس جو موسیٰ کا شیعہ تھا اس نے مدد مانگی موسیٰ سے. موسیٰ کے شیعہ نے مدد مانگی, بہت توجہ چاہتا ہوں, مدد مانگی موسیٰ سے, مدد اللہ سے نہیں مانگی. مدد اللہ سے نہیں مانگی, موسیٰ سے مانگی. تو کہہ دو جو نام نہاد توحید پرست اور بڑے موحد بنتے ہیں, کہہ دو کہ موسیٰ کے پیروکار نے شرک کیا ہے. بھائی موسیٰ کے پیروکار نے شرک کیا کہہ دو, کیونکہ اللہ سے تو مدد نہیں مانگی, موسیٰ سے مدد مانگی. تو ذہن مطلب یہاں کوئی یہ جرت نہیں کر سکتا کہ قرآن کی آیت کو رد کرے یا موسیٰ کے شیعہ کی بات کو رد کرے, کیونکہ موسیٰ کے شیعہ کی بات کو رد کرنا خدا کی بات کو رد کرنا ہے. لہذا ماننا پڑے گا, یہاں سے یہ بات طے ہو جاتی ہے کہ غیر خدا سے مدد مانگی جا سکتی ہے. تو جو شیعہ ہو وہ اپنے امام سے مدد مانگ سکتا ہے, وہ اپنے امام سے مدد مانگ سکتا ہے, چونکہ شیعہ جانتا ہے کہ اس کا امام یا نبی ہوگا یا معصوم ہوگا, جسے اللہ نے معصوم بنایا ہے, جسے اللہ نے حجت خدا قرار دیا, جسے اللہ حجت خدا قرار دے, جسے اللہ نبی بنائے, جسے اللہ امام بنائے. تو یہ مدد مانگنا نبی سے یا امام سے, یہ مدد نبی اور امام سے نہیں ہے, دراصل اللہ سے مدد مانگنا ہے. چونکہ نبی وسیلہ ہے اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کا, اللہ کے نظام کو چلانے کا وسیلہ ہے. توجہ ہے نا سر, درود بھیجے محمد والے محمد. آواز زیادہ تو نہیں ہے, سمجھ میں آ رہی ہے صحیح؟ ٹھیک ہے, مجھے لگ رہا ہے آواز زیادہ تیز ہے, شاید آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہے. ایک بار درود بھیجے محمد والے محمد. کہتے ہیں جی امریکہ سے مانگنا شرک نہیں ہے بلکہ ضروری ہے, چونکہ بادشاہت جو چل رہی ہے وہ تو امریکہ کی وجہ سے چل رہی ہے نا, تو اس لیے امریکہ سے مدد مانگی جا سکتی ہے, لیکن اولیاء اللہ سے مدد مانگنا حرام ہے. یہی ان کا متضاد قسم کا مکتب ہے زان گرامی, افسوس کے ساتھ کہ آج دنیا کے سامنے ہیں کہ کس طرح سے وہ مسلمان, وہ نام نہاد مسلمان جو مسلمانوں کے نام پر دھبا ہیں, جنہوں نے پورے عالم اسلام کے اندر اختلافات ایجاد کیے, تکفیریت کو عام کیا, جنہوں نے مسلمانوں کو گروہوں میں تقسیم کیا اور مسلمانوں کی طاقت کو توڑ کر رکھ دیا تاکہ امریکہ کے سامنے, اسرائیل کے سامنے, صہیونیوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیں, وہی لوگ, وہ بہت بڑے موحد ہیں, کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ سے مدد نہ مانگو, امام سے مدد نہ مانگو, یا علی مدد کہنا شرک ہے.
کمائی سے تو پیتی ہے شراب, بالک نے
یہ سب کو سجدہ کرتے ہیں سوائے خالق کے. امریکہ کو بھی سجدہ ہے، اسرائیل کو بھی سجدہ ہے، سب کو سجدے. سب سے بڑے موحد بھی یہی ہیں، سجدے امریکہ کو، لیکن توحید پرست سب سے بڑے یہ ہیں. دنیا کو بے وقوف بنایا جانے محترم. بہرحال آج دنیا نے ان کا مکروہ چہرہ، ان کے چہرے پر پڑی ہوئی نقاب کو الٹ دیا ہے. آج ساری دنیا ان کو دیکھ چکی ہے کہ ان کی حقیقت کیا ہے، چاہے وہ گورے ہوں، چاہے وہ ہمارے ایشین ہوں، چاہے مسلمان ہوں، غیر مسلمان ہوں، سب ان کے اوپر تھوتھو کرتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ جنہوں نے آل محمد کے مزاروں کو گرایا تھا، آج اللہ نے انہیں ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا. ایک دفعہ درود بھیجے محمد والے محمد. خزان محترم عرض کر رہا تھا کہ وَإِنَّ مِن شِيَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، کہ اللہ نے ابراہیم کو نوح کے شیعوں میں سے قرار دیا اور موسیٰ کے پیروکاروں کو شیعہ کہا گیا. تو جب موسیٰ کے پیروکار میں سے ایک شخص بلاتا ہے حضرت موسیٰ کو کہ میری مدد کو آؤ، اس وقت میں حضرت موسیٰ آگے بڑھتے ہیں اور اس شیعہ کی مدد کرتے ہیں. چونکہ موسیٰ کی مدد، عرض کر دیا، اللہ کی مدد ہے. اولیاء اللہ جو کام کرتے ہیں اپنی طرف سے نہیں کرتے، اللہ کے حکم سے کرتے ہیں. جو عمل انجام دیتے ہیں اللہ کی طاقت سے انجام دیتے ہیں. جو معجزہ اور کرامت انجام دیتے ہیں اللہ کی طرف سے انجام دیتے ہیں. ان کا کوئی عمل، کوئی گفتار، کوئی کردار اپنی طرف سے نہیں ہوتا، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. درود بھیجے محمد والے محمد پر. لہذا زانی محترم قرآن نے خود کہا کہ وَحَازَ مِن شِيَتِهِ وَحَازَ مِن عَدُوِهِ، یہ موسیٰ کے شیعوں میں سے تھا جس نے مدد مانگی، اور جس کے خلاف مدد مانگی وہ دشمنان موسیٰ میں سے تھا. تو زانی محترم یہ بات طے ہو گئی کہ لفظ شیعہ ایک قرآنی اصطلاح ہے، اور لفظ شیعہ ایک ایسا مقدس لفظ ہے کہ جسے قرآن نے انبیاء کے پیروکاروں کے لیے استعمال کیا ہے. تو اب جو شیعان حیدر کرار کے اوپر یہ تہمت لگاتے ہیں کہ وفات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، اور فوراً بعد نہیں، کئی سالوں کے بعد، ایک عبداللہ ابن سبا نامی ایک شخص، یہودی، جو پہلا یہودی تھا بعد میں مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا، اس نے، اس شخص نے غلو کیا اور عام مسلمانوں کے مقابلے میں مولا علی علیہ السلام کی خلافت کا اعلان کیا، اور وہ بانی بنا مذہب تشیع کا. اب جو لوگ عبداللہ ابن سبا کی پیروی کرنے لگے وہ لوگ کون کہلائے؟ وہ لوگ شیعہ کہلائے. افسوس کے ساتھ جان محترم یہ من گھڑت کہانی آل محمد کے چاہنے والوں سے منسوب کی جاتی ہے، اور مجھے افسوس ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے اتنی لمبی لمبی داڑیاں رکھ کر، جیب میں اتنی لمبی مسواک رکھ کر، پائچے اوپر کر کے، اپنے آپ کو مفتی کہلوا کر، شرم نہیں آتی جھوٹ بول کر، کیسی کیسی ناروا تہمتیں آل محمد کے چاہنے والوں پر لگائی جاتی ہیں. جھوٹ بولا جاتا ہے، سری جھوٹ بولا جاتا ہے ساری دنیا کی آنکھوں کے سامنے. کوئی ان کو کہنے والا نہیں، مولانا تم نماز پڑھاتے ہو، مولوی صاحب امام جمعہ ہو، مولوی صاحب تم مفتی ہو، فتوا دیتے ہو. فتوا وہ دے سکتا ہے جو عادل ہو، جو جھوٹ نہ بولتا ہو، جو سری جھوٹ بولے وہ فتوا نہیں دے سکتا. حرام ہے اس کا فتوا دینا، حرام ہے اس کا نماز پڑھانا. لیکن یہ سری جھوٹ بولنے والے، مکتب محمد والے محمد پر الزام لگانے والے، جھوٹ باندھنے والے، افسوس کے ساتھ زن محترم وہ نت نئی تہمتیں، ناروا تہمتیں ہمارے اوپر لگاتے ہیں، جن میں سے ایک تہمت یہ ہے کہ مذہب تشیع کا بانی کون ہے؟ عبداللہ ابن سبا جو سابقہ یہودی تھا،
وہ ہے بس شیعہ یہودیوں کی پیداوار ہیں۔ یہ آج آپ انٹرنیٹ پر جائیں میرے جوان، جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہمارے خلاف یہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے، اور یہ ابھی کا نہیں ہے، بہت پرانا ہے، صدیوں سے یہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ عبداللہ ابن سبا، زان محترم، اس کے بارے میں ایک تحقیق لکھی گئی، تحقیق لکھی گئی، کتابیں لکھی گئیں اس کے اوپر کہ عبداللہ ابن سبا نامی کوئی انسان تاریخ اسلام میں پایا ہی نہیں جاتا۔ تاریخ اسلام میں عبداللہ ابن سبا نامی کوئی انسان پایا نہیں جاتا، جیسے انہوں نے اور کہانیاں آل محمد کے خلاف اور ان کے مذہب کے خلاف گڑھی ہیں، اسی طرح سے عبداللہ ابن سبا نامی ایک شخصیت کو بھی کریٹ کیا گیا ہے۔ یہ کوئی حقیقی شخصیت نہیں ہے، جعلی شخصیت ہے، اسے کریٹ کیا گیا، لہذا اس پہ کتابیں لکھی ہیں ہمارے محققین نے، اور بعض روایات کے مطابق یا بعض محققین کے نزدیک اگر عبداللہ ابن سبا نامی کوئی شخص تھا تو وہ شیعہ نہیں تھا، وہ شخص شیعہ نہیں تھا، جیسے علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں یا دیگر کتب کے اندر تحریر کیا کہ عبداللہ ابن سبا نامی شخص ایک غالی انسان تھا جو علی کے بارے میں غلو کرتا تھا، اس کا مکتب تشیع سے کوئی تعلق نہیں تھا، جو علی کو رب کہتا تھا، جو علی کو خالق کہتا تھا، علی کو اللہ کہتا تھا، تو جو علی کو اللہ کہے اس کا تعلق مکتب محمد والے محمد سے نہیں ہے، جو علی کو خالق کہے، علی کو رب کہے، اس کا تعلق مکتب محمد والے محمد، مکتب تشیع سے نہیں ہے۔ کیا آپ نسبت دو کہ جناب یہ تو شیعہ ہے؟ نہیں، جب اس نے علی کو رب کہا، علی کو خالق کہا، علی کی ربوبیت کا قائل ہوا خدا کے مقابلے میں، ایسا انسان اسی جملے کے ساتھ دائرے تشیع سے خارج ہو گیا۔ بہت زن محترم احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، گفتگو کرنے میں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ افسوس ہوتا ہے آج ہماری ممبروں سے ایسی باتیں کی جاتی ہیں کہ تاکہ لوگوں کو خوش کیا جا سکے، خلق خدا کو خوش کرنے کے لیے خالق کو ناراض کیا جاتا ہے، سامعین کو خوش کرنے کے لیے امام زمانہ کو ناراض کیا جاتا ہے، مولا علی کو ناراض کیا جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر امام زمانہ ناراض ہوتے ہیں تو ہوں، اہل بیت ناراض ہوتے ہوں تو ہوں، اللہ ناراض ہوتا ہے تو ہو، ہمیں اس سے کیا، ہمیں تو لوگوں کو راضی کرنا ہے تاکہ شہرت بھی ملے، واہ واہ بھی ملے، اور موٹا لفافہ بھی ملے۔ اچھا، لفافہ فقط آپ سے نہیں لیتے، آپ سے موٹا لفافہ بعض سفارت خانوں سے نہیں ملتا ہے، لہذا بڑی زانِ محترم یہ جو جملے کہتے ہیں، یہ اس کے کئی، آپ سمجھیں کہ کئی اطراف ہیں، کئی طرف حملے کرتے ہیں، یہ خالی ایک طرف حملہ نہیں ہوتا، ایک طرف آپ کے ایمان پر حملہ ہوتا ہے، دوسری طرف تشیع کو بدنام کیا جاتا ہے۔ آج مکتب محمد والے محمد کے خلاف جتنی سازشیں ہو رہی ہیں زانِ محترم، اس میں ہمارے ان نادان، دانستہ یا نادانستہ طور پر، جو لوگ اس طرح کی باتیں ممبروں سے کرتے ہیں، وہ بہانہ دیتے ہیں دشمن کو کہ آؤ ہمیں کافر بھی کہو، ہمیں واجب القتل بھی قرار دو، اور پاکستان کے اندر ایک فتنہ برپا ہو جائے۔ درود بھیجے محمد والے محمد پر۔ تو ہمیں ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنا ہے زانِ محترم، ہمیں ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنا ہے۔ تو عبداللہ ابن سبا ایک جعلی شخصیت، اور اگر فرض کر لیجئے، مان بھی لیا جائے کہ اگر وہ ہے تو اس کا تعلق مکتب تشیع سے نہیں ہے، وہ غالی انسان ہے، وہ ایک سازش کے تحت مسلمانوں میں انسٹال کیا گیا ایک شخصیت ہے، کہ جس کا کام ہے مکتب تشیع کو بدنام کرنا، اسلام کو بدنام کرنا، مسلمانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا. لہذا اب بعض روایات کے مطابق مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ ابن سبا کو خود سے جلایا ہے، اپنے ہاتھوں سے جلایا ہے، چونکہ وہ غلو کرتا تھا، علی کو رب کہتا تھا. اب یہ بعض روایات کے مطابق، تو یا تو وہ شخصیت ہے نہیں، یا اگر وہ شخصیت ہے تو وہ دوستان علی میں سے نہیں تھا، دشمنان علی میں سے تھا، جس کو علی نے خود اپنے ہاتھوں سے جلایا. اب ایسے جعلی شخص کی نسبت دے کر کہا جائے کہ مکتب تشیع کی بنیاد جو ہے وہ عبداللہ ابن سبا نے رکھی، تو یہ اذان محترم بہت بڑی زیادتی اور بہت بڑا ظلم ہے. لہذا ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ مکتب تشیع کی تاریخ کم از کم مکتب اسلام کے برابر ہے. آغاز اسلام سے مکتب تشیع کا آغاز ہو رہا ہے. اسلام میں جو پہلی دعوت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عالم اسلام کی، جو سب سے پہلی دعوت تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تمام رشتہ داروں کو جمع کیا تھا، یہ پہلی دعوت ہے. اور اس میں دعوت دی تھی کہ آؤ مسلمان ہو جاؤ، میری رسالت پر ایمان لے آؤ، اللہ کی توحید پر ایمان لے آؤ، اور جو اللہ کی توحید پر ایمان لائے گا، رسول کی رسالت کی گواہی دے گا، بس وہی میرا جانشین ہوگا. تو شیعہ سنی سب نے لکھا کہ جب رسول خدا نے کہا کہ آؤ میرے رسالت کی گواہی دو تو بڑے بوڑھے ہنسنے لگے، لیکن 10 سال کا بچہ علی ابن ابی طالب کھڑا ہوتا ہے اور کھڑے ہو کر کہتا ہے انا یا رسول اللہ، میں ہوں جو آپ کی رسالت کی گواہی دوں گا. ایک دفعہ درود بھیجے محمد والے محمد. لہذا بار بار ایک بچہ کھڑا ہو رہا ہے جس کا نام علی ہے، جو مکتب تشیع کا اولین امام ہے، وہ کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ انا یا رسول اللہ، میں ہوں جو آپ کا ساتھ دوں گا. بس وہیں اذان گرامی، رسول اللہ نے جب 3 دفعہ حجت تمام کی اور بڑے بوڑھوں میں سے، رشتہ داروں میں سے کسی نے نصرت کا اعلان نہ کیا، صرف علی نے نصرت کا اعلان کیا، تو وہاں اللہ کے رسول نے تشیع کے آغاز کا اعلان کر دیا کہ آج کے بعد سے یہ علی ابن ابی طالب میرا خلیفہ ہے، میرا وصی ہے، تمہار میرا جانشین ہے. جو بھی علی ابن ابی طالب کی پیروی کرے گا وہ شیعہ کہلائے گا. بس کہا کہ فاسمعوا لہ واطیعوا، کہ علی کی پیروی کرنا، علی کی بات کو سننا، اس کے فرمان پر عمل کرنا، اور جو علی کے فرمان پر عمل کرے تاریخ اسلام میں اسے شیعہ کہا جاتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہی یہ تقسیم موجود تھی. جو لوگ علی کی پیروی کرتے تھے، علی کی فضیلتوں کے قائل تھے، علی کی امامت کے قائل تھے، وہ رسول اللہ کا زمانہ تھا، اور وہی یہ تقسیم تھی. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان موجود ہے، اور کہا جاتا تھا کہ یہ علی کے شیعہ ہیں. کئی فرامین رسول اللہ کے موجود ہیں جو شیعہ سنی دونوں نے نقل کیے، کہ جب سورہ بینہ کی آیت نمبر 7 نازل ہوئی کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ، کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح انجام دیا وہی کائنات کی افضل ترین مخلوق ہیں. کائنات کی افضل ترین مخلوق کون ہے؟ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح انجام دیا. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ مخصوص لوگ ہیں، یہ عام لوگ نہیں ہیں. جو بھی ایمان لے آئے دعویٰ کرے ایمان لانے کا، نہیں، مخصوص لوگ ہیں. یہی وجہ ہے کہ اصحاب رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے صلی اللہ علیہ وسلم اور آ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ سورہ بینہ کی آیت نمبر 7 نازل ہوئی تو یہ کون لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ نے خیر البریہ کہا ہے، کائنات کی افضل ترین مخلوق کہا ہے؟ تو ایک دفعہ یہ سوال ابھی ختم نہیں ہوا تھا کہ محفل میں علی ابن ابی طالب وارد ہوتے ہیں، علی ابن ابی طالب وارد ہوئے اور بس علی کو دیکھ کر ایک دفعہ اصحاب رسول سے مخاطب ہو کر کہا کہ ھذا وشیتہ ہم خیر البریہ، یہ علی ابن ابی طالب ہے اور اس کی شیعہ ہیں جو خیر البریہ ہے۔ ایک دفعہ درود بھیجے محمد والے محمد پر۔ لہذا علی اور شیعہ نے علی کو خیر البریہ کہا گیا۔ اب یہاں سے یہ بات تو ثابت ہو گئی نا جان محترم۔ اب یہ حاکم اسکانی نے شواہد التنزیل میں جلد نمبر 2 دو طریقوں سے اس روایت کو بیان کیا ہے، ایک ابن عباس کے ذریعے سے، ابن عباس بہت بڑے محدث کہ جنہیں شیعہ سنی سب قبول کرتے ہیں، اور دوسرا ابو ہریرہ سے۔ دو راویوں سے اس روایت کو نقل کیا حاکم اسکانی نے شواہد التنزیل کے اندر، اور کہا کہ اللہ کے رسول نے علی اور ان کے شیعوں کو خیر البریہ کہا۔ اب دیکھیں حتیٰ کہ حضرت ابو ہریرہ جیسے بھی کہنے پر مجبور ہو گئے کہ علی اور ان کے شیعہ خیر البریہ ہیں۔ اب تو صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ تو وہ جو ہے نا زان محترم، تو شیعت کی بنیاد کس نے رکھی بھائی؟ شیعیت کا بانی یا اللہ ہے یا اللہ کا رسول ہے؟ علی بھی نہیں ہے، یا اللہ ہے یا اللہ کا رسول ہے۔ اور آسان الفاظ میں اپنے جوانوں کے لیے عرض کر دوں زان محترم، مکتب تشیع کون سا مکتب ہے؟ مذہب تشیع کون سا مذہب ہے؟ آیا اسلام سے ہٹ کر کوئی چیز ہے؟ آیا دین مبین اسلام جو قلب رسول پر نازل ہوا اب اس کے بعد کوئی دین نہیں آنے والا، کیا اس سے ہٹ کر مکتب تشیع کو چیز ہے؟ نہیں ازان محترم۔ جب کچھ لوگ علی کی پیروی کرنے لگے اور کچھ لوگ علی کو چھوڑ کر جانے لگے تو وہاں سے یہ تقسیم شروع ہوئی۔ تو جو لوگ غدیر کے اعلان کے مطابق، رسول کے فرمان کے مطابق، اللہ کے فرمان کے مطابق علی ابن ابی طالب کو اپنا مولا کہنے لگے اور علی کی پیروی کرنے لگے، وہ عین اسلام ہے، وہ عین دین خدا ہے، اور اسی دین کے متعلق قرآن نے کہا تھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے دین کو کامل کر دیا اور آج کے بعد نعمتیں تمام ہو چکی ہیں۔ زان محترم یہ وہی دین ہے، یعنی مکتب تشیع کوئی الگ مکتب نہیں ہے بلکہ مکتب تشیع ہی دراصل مکتب اسلام ہے۔ درود بھیجے محمد والے محمد پر۔ تو وہ جو ہے نا زان محترم، تو مکتب تشیع مکتب اسلام ہے، یعنی حقیقی دین جو قلب رسول پر نازل ہوا، جس کا اعلان خود رسول نے غدیر میں کیا، اور یہ آیت اسی دین کے لیے نازل ہوئی، اسی مکتب کے لیے نازل ہوئی۔ لہذا ابو ذر کو، سلمان کو، مقداد کو، قمبر کو، میثم تمار کو، اسی زمانے میں عمار کو، اسی زمانے میں کہا جاتا تھا کہ یہ علی کے شیعہ ہیں، اس زمانے میں کہا جاتا تھا، رسول اللہ کے زمانے میں کہا جاتا تھا کہ یہ علی کے شیعہ ہیں۔ علی کا شیعہ کسے کہا گیا؟ جو علی کی پیروی کرتے تھے، حضرت ابو ذر غفاری جیسے لوگوں کو، جلیل القدر صحابی، سلمان فارسی جیسے جلیل القدر صحابی، کہ جن کے متعلق رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ ابو ذر کے متعلق بھی کہا جانے محترم روایت ہے کہ ابو ذر منا اہل البیت، ابو ذر بھی ہم میں سے ہیں، ہم اہل بیت میں سے ہیں، دونوں کے متعلق جملہ ملتا ہے. تو ابو ذر اور سلمان علی کے شیعوں میں سے تھے. تو یہاں سے تاریخی لحاظ سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ مکتب تشیع کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھی اور ان کے زمانے میں رکھی گئی، نہ یہ کہ بعد میں وفات رسول کے بعد دو گروہ ہو گئے، کسی نے کہا جی ہم فلاں کو مانتے ہیں، کسی نے کہا ہم علی کو مانتے ہیں، اور یہاں سے قوم دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی، ایک شیعہ کہلائے ایک سنی کہلائے. نہیں، شیعہ نے حیدر کرار رسول اللہ کے زمانے سے مشہور تھے. درود بھیجے محمد والے. تو زین محترم، اب اس بحث کو ہم آگے لے کر چلیں گے بعد میں، لیکن یہاں عرض کر دوں کہ لفظ شیعہ ہر کسی کو نہیں جچتا. توجہ ہے نا زین محترم، لفظ شیعہ ہر کسی کو نہیں جچتا، اور لفظ شیعہ ایک بہت بڑا عہدہ ہے جو اللہ ہر کسی کو نصیب نہیں کرتا، ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی ہے. لہذا لفظ شیعہ اللہ نے بعض مخصوص لوگوں کو یہ عہدہ عطا فرمائے. کون لوگ ہیں وہ لوگ؟ کہ جو اللہ کے فرامین پر عمل پیرا ہوں، جو حرام امور سے پرہیز کریں، واجبات کی ادائیگی کریں، اہل بیت علیہ السلام کی 100% پیروی کرنے والے کو شیعہ کہا جاتا ہے. جو 10%، 20%، 50%، 60% جو لوگ پیروی کرتے ہیں وہ شیعہ نہیں کہلاتے اصطلاح میں، وہ موہب کہلاتے ہیں. کیا کہلاتے ہیں؟ موہب. اور ہم اس کو اس طرح سے بھی تقسیم کر سکتے ہیں کہ ایک کامل شیعہ ہوتا ہے، ایک ناقص شیعہ ہوتا ہے. کامل شیعہ ابو ذر جیسے لوگ ہیں، سلمان جیسے لوگ ہیں، مقداد جیسے لوگ ہیں، اور ناقص شیعہ ہم جیسے لوگ ہیں گناہگار، جن سے گناہ ہو جاتے ہیں. تو اصطلاح میں ہم جیسے گناہگار شیعوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ موہب کہا جاتا ہے. آئمہ نے بڑی تاکید کی اذان محترم کہ اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم شیعہ ہو، اور اگر تم دعوے میں جھوٹے ہوئے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں عذاب میں مبتلا کرے گا، تمہیں عذاب میں مبتلا کرے گا. شیعہ کون ہے؟ شیعہ ابو ذر ہے، شیعہ سلمان ہے، شیعہ مقداد ہے. تم اگر اس مقام پر نہیں ہو تو کبھی دعویٰ نہ کرو کہ میں شیعہ ہوں. تم کہو میں موہب ہوں، میں موہب ہوں. تو موہبان آل محمد کا بھی بہت بڑا مقام ہے اذان محترم. جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس کوئی شخص آیا، کوئی خاتون آئی اور آ کر کہا کہ میرے شوہر نے پوچھوایا ہے، سوال کیا کہ جناب زہرا سے پوچھ کر آؤ کہ آیا میں ان کا شیعہ ہوں یا نہیں ہوں. تو وہاں جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے کہا کہ اپنے شوہر سے جا کر کہنا کہ جو ہمارے اوامر پر عمل کرے، ہمارے احکامات پر عمل کرے، اور جو ہمارے نواہی سے رک جائے، جس سے ہم نے روکا ہے اس سے رک جائے، وہ ہمارا شیعہ ہے، اور جو ہمارے اوامر اور نواہی پر عمل نہیں کرتا اسے اپنے آپ کو شیعہ کہنے کا کوئی حق نہیں. یہ زوجہ اس کی واپس جاتی ہے، جا کر شوہر کو بتلاتی ہے کہ جناب سیدہ نے یہ تعریف کی ہے شیعوں کی، پس اس کا مطلب ہے کہ تم شیعہ نہیں ہو. جب یہ سنا تو مومن رونے لگا، سر پیٹنے لگا، بے تحاشا گریہ کر رہا ہے. جب زوجہ نے یہ کیفیت دیکھی تو کہا کہ بھائی کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ رو اس لیے رہا ہوں کہ میں علی کا شیعہ نہیں ہوں، جناب زہرا کا شیعہ نہیں ہوں. اگر میں شیعہ ہوتا تو میں پھر اہل بیت علیہ السلام کے تمام عوامر پر عمل کرتا، اور میں جانتا ہوں کہ میں تمام عوامر پر عمل نہیں کرتا، بس میں جہنمی ہوں، رو اس لیے رہا ہوں کہ میں جہنم میں جاؤں گا۔ یہ زوجہ دوبارہ سے دوڑی دوڑی پہنچتی ہے جناب سیدہ کے پاس، اور آ کر کہتی ہے کہ سیدہ غضب ہو گیا جب میں نے جا کر اپنے شوہر کو بتلایا کہ جناب سیدہ نے شیعیت کی تعریف اس طرح سے کی ہے، تو وہ رونے لگا۔ کہا کیوں رو رہا ہے وہ؟ کہا کہ وہ کہتا ہے کہ بس میں جہنمی ہوں، اگر میں شیعہ نہیں ہوں تو میں جہنمی ہوں۔ جناب سیدہ نے وہاں پر ارشاد فرمایا کہ نہیں، جا کر شوہر کو کہو کہ تم ہمارے شیعہ حقیقی نہیں ہو، لیکن ہمارے موہب ہو، اور موہب بہت بڑا درجہ رکھتا ہے، بہت بڑا مقام رکھتا ہے۔ یاد رکھنا کہ موہب بھی بالآخر اللہ سبحانہ و تعالی اسے جہنم میں ابدی طور پر نہیں رہنے دے گا، بالآخر اس کا ٹھکانہ جنت قرار پائے گا، بالآخر وہ جنتی ہوگا۔ اور پھر فرمائے کہ اگر کوئی شخص ہمارا موہب ہو اور گناہگار ہو تو اللہ سبحانہ و تعالی اسے کچھ عرصے کے لیے جہنم میں لے کر جائے گا، جہنم کے اوپری درجے میں ہوگا، اسے تھوڑا سا عذاب ہوگا، اور جب اس کی روح پاک ہو جائے گی تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کی پاک روح کو آل محمد کے ساتھ محشور کرے گا اور وہ جنت میں جائے گا۔ ایک دفعہ درود بھیجے محمد والے محمد پر۔ لہذا اذان محترم، بس یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم موہب ہیں، شیعہ حقیقی نہیں ہیں۔ یقیناً آپ میں سے کچھ لوگ اس مقام پر ہوں گے، لیکن میں اپنے آپ کو کم از کم نہیں کہتا کہ میں شیعہ ہوں، میں موہب ہوں، ہم گناہگار ہیں۔ لیکن اذان محترم، عرف عام میں اگر مجھے اور آپ کو شیعہ کہا جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں اپنے آپ کو جیسے عام لوگ کہتے ہیں، آج کل جو 12 اماموں کو ماننے والے شیعہ اثناشری ہیں انہیں شیعہ کہا جاتا ہے، میں بھی اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہوں دوسرے مسلک کے مقابلے میں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر میرے ذہن میں یہ ہو کہ وہ اصطلاح، خاص اصطلاح کہ جو ابو ذر سلمان مقداد کے لیے استعمال ہوتی تھی، خاص شیعوں کے لیے استعمال ہوتی تھی، میں وہ والا شیعہ ہوں اور میں اس مقام پر نہ ہوں، تو یہ اذان محترم بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک دفعہ درود بھیجے محمد والے محمد پر۔ آج میں چاہتا تھا اذان محترم کے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کچھ گفتگو کروں، آج شب شہادت امام رضا بھی ہے 17 سفر کی مناسبت سے، لیکن بہرحال وقت بہت زیادہ ہو چکا۔ فضائل کے بجائے کچھ مصائب میں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں پر بیان کرتا ہوں، تاکہ امام رضا کی بارگاہ میں خوشنودی حاصل کی جا سکے۔ عزیزو، ہر امام ہمارا مظلوم ہے، ہر امام مظلوم ہے، ہر امام کو یا کسی امام کو شمشیر سے شہید کیا گیا، یا اکثر اماموں کو زہر سے مسموم کیا گیا، اور ہمارے آئمہ غریب الوطن بھی ہیں، کوئی امام سامرہ میں ہے، کوئی کاظمین میں ہے، کوئی نجف میں ہے، کوئی کربلا میں ہے، یہ غریب الوطنی ہیں۔ آئمہ کا وطن کیا ہے؟ مدینہ ہے، مدینہ جس سے انسیت رکھتے تھے، جہاں جناب سیدہ کی قبر اتھر ہے، جہاں اہل بیت کے جد رسول خدا کی قبر اتھر ہے۔ وہ شہر، شہر مدینہ دراصل اہل بیت کا شہر ہے۔ تو بہت سارے امام غریب الوطن ہیں زان محترم، لیکن غریب الغربا صرف امام رضا ہے، چونکہ ہر امام کے پاس کوئی نہ کوئی یا نبی ہے یا امام پاس مدفون ہے، لیکن امام رضا تنہا تنہا ہے غریب الوطن۔ یہی وجہ ہے زان محترم کہ جب میرا مولا امام رضا جب مدینے سے زبردستی میرے مولا کو لے جایا جا رہا تھا نا مرو میں خراسان میں, تو ایک دفعہ اپنے رشتہ داروں کو جمع کیا میرے مولا نے اور کہا کہ مجھ پر گریا کرو, میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں مجھ پر گریا کرو. عزادارو واحد امام ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنے اوپر مجلس پڑھوائی ہے, اپنے اوپر گریا کروایا ہے کہ میری زندگی میں مجھ پر گریا کرو. عزاداروں میرے آٹھویں امام نے لوگوں سے کہا, رشتہ داروں سے کہا کہ مجھ پر گریا کرو, لیکن امام حسین وہ ہستی ہیں کہ جب رخصت آخر کے لیے کربلا میں آئے ہیں نا عزاداروں, تو جب جناب سکینہ گریا کر رہی تھیں, بیویاں گریا کر رہی تھیں, تو بیویوں کو رونے سے روک دیا تھا, بیبیوں ابھی تمہیں گریا نہیں کرنا, میری لاڈلی سکینہ تمہیں گریا نہ کر گریا نہیں کرنا, کیوں؟ اس لیے کہ میری شہادت کے بعد سکینہ تجھے بڑا گریا کرنا ہے, زینب تجھے بڑا گریا کرنا ہے. ارے جب خیمے جلیں گے بیبی زینب گریا کرے گی, سکینہ جب شمر کے تازیانے پڑیں گے تو گریا کرے گی, جب شمر کے تماچے پڑیں گے سکینہ تو بڑی روئے گی, ابھی مجھ پر گریا نہ کرنا. عزاداروں بس میرا مولا امام رضا باسل سے کہتا ہے, باسل دیکھو آج مامون مجھے زہر دینا چاہتا ہے, جب میں مامون کے دربار سے اپنے سر کو ڈھانپ کے نکلوں, رومال ڈال کے نکلوں, تو مجھ سے کوئی کلام نہ کرنا, میرے پیچھے پیچھے چلے آنا, مجھے مامون زہر دے چکا ہوگا. عزاداروں بس اس ملعون نے انگوروں میں زہر بھر کر مولا کی خدمت میں پیش کیا, مجبور کیا مولا کو, مولا نے چند انگور کے دانے اٹھائے اور انہیں تناول کیا اور میرا مولا اٹھا, مامون نے پوچھا کہاں چل دیے, میرے مولا امام رضا نے کہا جہاں تو جاتا تھا اسی طرف جا رہا ہوں. عزاداروں میرے مولا نے سر پہ رومال ڈالا, اب جیسے ہی نکلے مامون کے محل سے اباسلط نے دیکھا مولا کے سر پر رومال ڈلا ہوا ہے, کوئی بات نہ کی, مولا کے پیچھے پیچھے چلا. عزاداروں اب جب مولا گھر میں پہنچے ہیں نا, مولا نے اباسلط سے کہا اباسلط دروازہ بند کر دو, کسی کو ملنے کی اجازت نہیں ہے. عزاداروں بس مولا بستر پر جا کر لیٹ گئے, دروازہ بند کر دیا, اباسلط دروازے کے باہر بیٹھے ہوئے پہرا دے رہے ہیں. اتنے میں اباسلط نے مولا سے بات کرنے کی آوازیں سنی, جیسے کوئی شخص ہے جو امام رضا سے باتیں کر رہا ہے. اب جو دروازہ کھول کر دیکھا, کیا دیکھا, ایک 7 سال کا نوجوان ہے جس کے چہرے پہ نور ہے, وہ مولا رضا سے باتیں کر رہا ہے. اباسلط گھبرا کے اندر آتا ہے, کہتا ہے نوجوان آپ کون ہو, کہاں سے آئے ہو, کیسے گھر میں داخل ہوئے؟ کہا اباسلط پہچانا نہیں, ارے میں تیرے وقت کا امام تقی ہوں, تقی الجواد ہوں, مدینے سے آیا ہوں. کہا مولا آپ کیسے گھر میں آ گئے, کیسے اتنی جلدی مدینے سے آ گئے؟ کہا اسی طرح سے آیا ہوں جیسے سید سجاد کوفے سے اپنے بابا کا لاشا دفنانے آئے تھے, آج میں اپنے بابا کا لاشا دفنانے آیا ہوں. عزاداروں بس اباسلط سے کہا اباسلط برابر کے کمرے میں جانا, وہاں کافور رکھا ہوگا اور پانی رکھا ہوگا, لے کر آنا. عزاداروں تخت لایا گیا, کافور لایا گیا, میرے مولا نے, مولا امام تقی نے اپنے بابا امام رضا کو کافور دیا, کفن دیا, کفن دے کر دفنانے کی تیاری ہوئی. عزاداروں رواج یہ ہے دنیا کا کہ جوان بیٹا بوڑھے باپ کے جنازے پر آتا ہے, لیکن کربلا کے میدان میں ایک عجیب منظر ہے, ارے بوڑھا باپ ہے, کڑی الجوان کے جنازے پر آ رہا ہے اور اللہ کسی بوڑھے باپ کو یہ منظر نہ دکھائے جب حسین اکبر کی لاش پر پہنچے ہیں. عزاداروں کیا منظر دیکھا, جوان کے سینے میں برچھی کا پھل ٹوٹا ہوا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, برچھی کا پھل ٹوٹا ہوا ہے عزادارو. بس حسین امتحان دے رہا ہے دو زانو زمین کربلا پر, ایک ہاتھ اکبر کے سینے پر, ایک ہاتھ برچھی کے ٹوٹے ہوئے پھل پر. اب جو یا علی کہہ کر برچھی کا پھل نکالا, وہاں کڑی الجوان کا کلیجہ نکل آیا. عزاداروں امام رضا کو دفنایا گیا, امام تقی مدینے سے آئے لیکن امام تقی کے ہاتھ بندھے نہیں تھے, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہیں تھی, لیکن میرا مولا سید سجاد 11 محرم کو جب اسیروں کا کاروان گنج شہیدہ پہنچا, زینب نے بھائی کے لاشے پر بیان کرنا شروع کیے. نازاداروں زینب بیان کرتے کرتے سید سجاد کی طرف متوجہ ہوئی, کیا دیکھا کہ سید سجاد ناقے پر بیٹھے ہیں, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پاؤں میں بیڑیاں, اور سید سجاد کی روح پرواز کرنے والی ہے. عزادارو زینب نے بھائی کے لاشے کو چھوڑا, سید سجاد کے پاس آئی, بیٹا سید سجاد کس حال میں دیکھ رہی ہو, گویا تیری روح پرواز کرنے والی ہے. سید سجاد کی آواز آئے, پھوپھی اماں جس بوڑھے باپ کا جوان بیٹا موجود ہو, اس باپ کی لاش میں گور و کفن پڑی ہو اور وہ جوان بیٹا باپ کی لاش کو دفنا نہ پائے, وہ مر نہ جائے تو کیا کرے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین, سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون. ماتم حسین.